وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات میں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ایک نیوز شو کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی شب کے 9 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
پارلیمنٹ کا گہراؤ کر کے حکومت اور وزیراعظم کو گھر بھیجنے کی روایت نہیں پڑنے دیں گے، وزیراعظم نواز شریف کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سوات کے بعض علاقوں میں کرفیو نافذ، پولیس نے تلاشی کی کاروائیوں میں متعدد افراد کو حراست میں لیا۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، کسی بڑے نقصان کا امکان کم ہے، حکام کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
مسلمانوں کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا، وہ بھارت کے لیے جیئیں گے اور بھارت کے لیے مریں گے، وزیراعظم نریندر مودی کا انٹرویو۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز امریکی سیکرٹ سروس نے وائٹ ہاؤس کے کچھ حصے خالی کرا لیے، اور عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری کا جمعے کے روز کہنا تھا کہ ان کے ملک کو خود اپنی سرحدوں کے اندر اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی کی قیادت کرنی چاہیے۔ اور سامعین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر بحث کا اختتام کرتے ہوئے کہا کہ احتجاجیوں کو منتخب وزیراعظم کو استعفے پر مجبور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا گہراؤ کر کے حکومت کو گھر بھیجنے کی روایت نہیں پڑنے دی جائے گی۔
آئین، قانون، نظام عدل اور انصاف اور مضبوط ادارے رکھنے والی کوئی ریاست اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مٹھی بھر افراد پارلیمنٹ کا گھراؤ کر کے حکومت یا وزیراعظم کو گھر بھیج دیں۔ ہم یہ روایت نہیں پڑھنے دیں گے انشاءاللہ۔
انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ دھرنوں کے باوجود حکومت اپنا کام جاری رکھے گی۔
کوئی کھیل تماشا، کوئی فتنہ و فساد، کوئی ہنگامہ آرائی، کوئی لانگ مارچ یا کوئی شارٹ مارچ ہمیں اپنے مشن سے نہیں ہٹا سکتا۔
پاکستان میں جاری سیاسی کشیدگی کے حل کے لیے ستمبر کے اوائل سے جاری پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جمعے کو ختم ہو گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب حکومت دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان انتہا پسندی سے نکل کر مہذب جمہوری ریاست بن رہا ہے، پارلیمان کے سامنے دھرنوں سے ملک کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔
ہم سب گزشتہ 5 ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی شارۂ دستور پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح کی اشتعال انگیز تقریریں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو مشتعل کر کے بغاوت پر اکسایا جا رہا ہے، شیر خوار بچوں کو کفن پہنا کر جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ حزب اختلاف کے کئی قائدین کو ضمانت دینے اور انتظامیہ سے تحریری عہد کے باوجود مظاہرین اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہوئے۔
افسوس کا مقام یہ ہے کہ تشدد اور لاقانونیت کا یہ کھیل آزادی اور انقلاب کے نام پر کھیلا جاتا رہا۔
وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت نے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی۔
عوامی تحریک کی درخواست کے عین مطابق ایف آئی آر درج کر لی گئی، میں نے شہباز شریف اور اپنا نام بھی اس ایف آئی آر میں آنے دیا، لیکن دوسری طرف سے لچک کا کوئی مظاہرہ نہ ہوا۔
انہوں نے کہا کہ حکومت کو مکمل یقین ہے کہ 2013 کے انتخابات میں منصوبہ بندی کے ساتھ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی۔ وزیراعظم کے بقول پاکستان اور دنیا بھر کے لگ بھگ 200 مبصرین کی متفقہ رائے ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے منصفانہ اور شفاف انتخابات تھے، جن کے نتائج دنیا کے معتبر ترین انتخابی جائزوں کے عین مطابق تھے۔ حالیہ دھرنوں کے باعث ہونے والے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی رفتار میں کمی آئی ہے، جبکہ ان کے بقول روپے کی قدر کی کمی اور اسٹاک مارکیٹ میں بے یقینی کے سبب ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 600 ارب روپے لگایا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے احتجاج کرنے والی جماعتوں سے کہا کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کرنے والی جماعتوں سے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دینے والی جماعتوں، عمران خان اور طاہر القادری کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات منوائے کروائے بغیر اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سوات کے علاقے میں نامعلوم جنگجوؤں کی جانب سے مقامی امن کمیٹیوں کے مقتدر ارکان کو ہلاک کیے جانے کے بعد وہاں کے بعض حصوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان میں قدرتی حسن سے مالا مال اور ایک زمانے میں طالبان کے زیر قبضہ رہنے والے علاقے سوات کے مختلف حصوں میں سیکورٹی فورسز نے غیر معینہ مدت تک کے لیے کرفیو لگا کر وہاں شرپسند عناصر کی تلاش شروع کر رکھی ہے۔ جمعے کو بھی کانجو اور مٹا کے مختلف دیہاتوں میں کرفیو نافذ رہا، جبکہ پولیس سرچ آپریشن میں مصروف ہے۔ ان کاروائیوں کی وجہ حالیہ مہینوں میں اس علاقے میں مقامی امن کمیٹیوں کی ارکان کو نامعلوم حملہوروں کی طرف سے ہدف بنا کر قتل کرنا بتائی جاتی ہے۔ رواں برس اب تک تقریباً 20 ارکان کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ ملکن ڈویژن میں پولیس کی ڈپٹی انسپکٹر جنرل عبداللہ خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ رواں ہفتے مٹا اور قبل میں امن کمیٹیوں کے ارکان کی قتل کی تحقیقات کی جا رہی ہے، جس کے بعد ہی واضح ہوگا کہ آیا یہ واقعات دہشت گردی کے تھے یا کسی ذاتی دشمنی کا شاخصانہ۔ تلاش اور چاپوں کی جاری کاروائیوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
ڈیلی ہمارے آپریشن پولیس اور آرمی کے چلتے ہیں، اس میں باقاعدہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہے اور اس کو ہم ایٹی سی اور متعلقہ کورٹس وغیرہ میں باقاعدگی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے تو ملکنڈ ڈویژن میں اور خاص کر سوات میں سیکیورٹی سچویشن بہت بہتر ہے۔
ملکنڈ اور سواد میں 2009 میں پاکستانی فوج نے ایک آپریشن کر کے یہاں طالبان شدت پسندوں کا تسلط ختم کیا تھا، لیکن حالیہ دنوں میں ایک بار پھر یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ ان علاقوں میں دہشت گرد دوبارہ منظم ہو رہے ہیں۔ تاہم ڈی آئی جی عبداللہ نے اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا،
ابھی تک ایسی کوئی چیز نہ ہے کہ ملٹنری گروپ ہے، وہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ 2 مہینے پہلے ہم نے علم کو کلیئر کیا، یہی ایک علم ہماری ویکنیس تھی۔ اب ادھر ہمارے 10 پوائنٹس پہ پولیس اور آرمی کی جان ڈپلائمنٹ ہے، اور الحمدللہ اس وجہ سے سوات، شانگلہ، ملکھن، مردان، سوادی یہ سارے کا بھی حد تک سیکیور ہو گئے۔
ادھر شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی جاری ہے، جس میں فوج نے جمعرات کو دیر گئے مزید 23 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ سرکاری بیان کے مطابق زڑیوم، اسماعیل خیل اور دتا خیل کے علاقے میں فضائی کارروائی کی گئی۔ بدھ کو بھی صبح فوج نے فضائی کارروائیوں میں غیر ملکی جنگجو سمیت 40 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور ان کے زیر استعمال 5 ٹھکانوں کو تباہ کیا تھا۔ حکام کے مطابق 15 جون سے جاری فوجی کارروائی میں اب تک 1000 سے زائد شدت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
نچلے درجے کا سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہونے کے بعد گدو بیراج سے گزر رہا ہے۔ 3 روز تک گدو اور سکر بیراج سے گزرنے کے بعد یہ پانی سمندر میں چلا جائے گا۔ اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
رواں ماہ کے اوائل میں آنے والا سیلاب اس وقت سندھ کے علاقوں سے گزر رہا ہے، جہاں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکام اور دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکار چوکس بیٹھے ہیں۔ اس وقت سیلابی ریلا گدو بیراج سے گزر رہا ہے اور حکام کے مطابق اس کی مقدار تقریباً 3,66,000 کیوسک کے لگ بھگ ہے۔ سندھ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر جنرل سلمان شاہ نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلابی گزرگاہ کے 6 مختلف اضلاع سے 66,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا اور جلد ہی ان کی اپنے گھروں کو واپسی بھی شروع ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں مختلف مقامات پر حفاظتی بندوں میں شگاف کی وجہ سے سندھ میں سیلابی ریلے کی شدت خاصی کم ہو چکی ہے اور یہاں اس سے تباہی کا امکان خاصا کم ہے۔
جو بند کی پروٹیکشن کی تیاری کی گئی تھی وہ سپر فلڈ کے حساب سے کی گئی تھی۔ جو ابھی ہمیں وارننگ ملی تھی جو انیشیلی سٹارٹ آف سپٹمبر میں وہ ملی تھی 7 لاکھ کیوسک کی، تو ابھی آپ دیکھیں تقریباً اس کا ہاف آف دیٹ از انٹرنگ سندھ۔ تو بند ماشاء اللہ بہت اچھی پوزیشن میں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم جو ہے نا وہ فورس کریں، لیکن ہم تیاری ابھی بھی ہم الرٹ ہیں، تمام ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور ہر قسم کی اگر کسی قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔
سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والے مرکز کے مطابق اس وقت دریائے سندھ میں گدو بیراج کے مقام پر درمیانے، جبکہ سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں یہاں پانی کی سطح بلند ہونے کا بتایا گیا ہے۔ سندھ میں داخل ہونے سے قبل یہ سیلاب پنجاب کے خصوصاً مشرقی اور جنوبی اضلاع میں قابل ذکر جانی و مالی نقصان کا سبب بنا۔ پنجاب میں سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 249 بتائی گئی ہے، جبکہ سینکڑوں دیہات زیر آب آنے کی وجہ سے وہاں املاک اور لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا اور مال مویشی کا بھی نقصان ہوا۔ پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں حکام نقصانات کا اندازہ لگا رہے ہیں تاکہ جلد لوگوں کی بحالی اور املاک کی تعمیر نو کا کام شروع کیا جا سکے۔ ادھر جمعے کو وزیراعظم نواز شریف نے سکھر کا دورہ کیا، جہاں انہیں سیلاب کی صورتحال اور اس سے نمٹنے کی تیاریوں سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز امریکی سیکرٹ سروس نے وائٹ ہاؤس کے کچھ حصے خالی کرا لیے۔ ایسا اس وقت کیا گیا جب ایک مشتبہ شخص کو وائٹ ہاؤس کے گراؤنڈ میں بلا اجازت غیر قانونی طور پر گھومتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس واقعے سے کچھ ہی دیر پہلے صدر باراک اوباما وائٹ ہاؤس سے نکل کر گئے تھے، تاہم اس واقعے کے بارے میں مزید تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آئیں۔ نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ انہیں نکالنے کے بعد دوبارہ وائٹ ہاؤس میں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری کا جمعے کے روز کہنا تھا کہ ان کے ملک کو اپنی سرحدوں کے اندر اسلامک اسٹیٹ کے خلاف خود لڑائی کی قیادت کرنی چاہیے، تاہم انہوں نے بین الاقوامی شراکت داروں سے کہا کہ وہ فضائی کاروائیاں جاری رکھیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ زمینی لڑائی کا وزن ان کے ملک کو خود اٹھانا ہوگا۔ ان کے خطاب کے بعد امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے خطاب میں کہا کہ شدت پسند گروپ صرف عراق اور شام کے لیے نہیں بلکہ دیگر ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو بھی اسلامک اسٹیٹ کی بے قنی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی عراق کے ساتھ طویل مشترکہ سرحد ہے۔ قبل ازیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعے کے روز داعش کے مذمت کرتے ہوئے شدت پسندوں سے نمٹنے کے لیے عراقی حکومت کی مدد کے لیے وسیع تر بین الاقوامی حمایت پر زور دیا۔ کونسل کے تمام 15 ارکان نے اس بیان کی منظوری دی، جس اجلاس کی امریکی وزیر خارجہ جان کیری صدارت کر رہے تھے۔ امریکہ نے اب تک اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے خلاف عراق میں 175 فضائی کارروائیاں کی ہیں اور امکانی طور پر جلد ہی وہ شام میں اس کے مضبوط ٹھکانوں پر حملے کر سکتا ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فوجی حوالے سے ایک ایسی حکمت عملی تشکیل دینا مشکل ہوگا جو دمشق کی محصور حکومت کے لیے مددگار نہ ہو۔ اس بارے میں میریڈت بیول کی رپورٹ۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صرف عراق میں کی جانے والی فضائی کارروائیاں اسلامک اسٹیٹ کے شدت پسندوں کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے کسی منصوبے کے نتیجے میں عسکریت پسند بھاگ کر شام چلے جائیں گے، جہاں وہ دوبارہ اپنے آپ کو مجتمع کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں انسٹیٹیوٹ فار اسٹڈی آف وار سے منسلک تجزیہ کار جینیفر کیفریلا کہتی ہیں، یہ قطعی ممکن ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو شام کو بھاگ جائیں، لیکن امریکی فضائی کارروائیاں ختم ہونے کے بعد ہی وہ عراق میں بغاوت کی مہم یا مسلسل دہشت گرد کارروائیاں کر کے دوبارہ ملوث ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب فوج اور نیم فوجی جتھے اسلامک اسٹیٹ کے جہادیوں کے ساتھ عراق کی سرحد کے اندر برسر پیکار ہیں، تو شام کی صورتحال مزید پیچیدہ ہے۔ 30 سال سے زائد عرصے سے شام کی حکومت متعدد باغی گروپوں کے ساتھ خانہ جنگی میں مصروف ہے، جن میں اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ بھی شامل ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل المقداد کا کہنا تھا،
وی بلیو دیٹ انٹرنیشنل کوآپریشن اگینسٹ ٹیررزم،
ہمارے نزدیک دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون میں کسی بھی مؤثر فریق کو خارج نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی شام کی حکومت کی مدد کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اس کی بجائے ان کا منصوبہ اعتدال پسند شامی باغیوں کو مسلح کرنے کا ہے، جو صدر بشار الاسد کو برطرف کرنے اور اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام میں اعتدال پسند باغی موجود ہیں، لیکن ان کی اولین ترجیح اسلامک اسٹیٹ کو ختم کرنا نہیں ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے شام کے لیے سابق امریکی سفیر رابرٹ فورڈ کا کہنا تھا،
The Islamic State has killed thousands of people.
اسلامک اسٹیٹ نے شام اور عراق میں ہزاروں افراد کو ہلاک کیا ہے، لیکن بشار الاسد کی حکومت نے اگر زیادہ نہیں تو لاکھوں لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ شام کی اپوزیشن کو تربیت دے کر اور مسلح کر کے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف زمینی لڑائی کے لیے تیار کرنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے تجزیہ کار سیموئل برینن کا کہنا تھا،
There's not going to be a clear end to this. This is really about containing a threat.
اس کا کوئی واضح اختتام نہیں ہوگا۔ یہ در حقیقت ایک خطرے کو قابو میں کرنے کی بات ہے، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے مکمل شکست دینا ممکن ہو۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس ابھی اپنی ایسی انٹیلیجنس موجود نہیں ہے جو شہری علاقوں سے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کا صفایا کرنے کے لیے درکار ہو، اور اسے ایسا کرنے کے لیے شام کی اپوزیشن اور کرد گروپوں کی ضرورت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اسکاٹ لینڈ کے تاریخی ریفرینڈم میں عوام نے برطانیہ کے ساتھ 307 سال پرانے اتحاد کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور آزادی کے سوال کو مسترد کیا ہے۔ نتائج کے مطابق 55% ووٹروں نے برطانیہ کا حصہ رہنے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 45% نے آزادی کے حق میں رائے دی۔ اسکاٹ لینڈ کے سب سے بڑے شہر گلاسکو میں 61% ووٹروں نے آزادی کے لیے ہاں کہی اور 39% نے مخالفت کی، لیکن اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا اور تیسرے بڑے شہر ایبرڈین میں بھاری اکثریت سے لوگوں نے آزادی کو مسترد کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی آزادی کی بحث کا فیصلہ ہو گیا ہے اور برطانیہ اسکاٹ لینڈ کو نئے اختیارات کے اپنے وعدے کو پورا کرے گا، جن میں ٹیکس اخراجات اور مفاد عامہ کے امور شامل ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بعد جمعے کے روز امریکی صدر باراک اوباما نے اسکاٹ لینڈ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ریفرینڈم اسکاٹ عوام کی جانب سے جمہوریت کے لیے ایک مکمل اور توانائی سے بھرپور مشق تھی۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل اور اسپین کے وزیر اعظم ماریانا راجوئے نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ جمعے کے روز یورپی کمیشن کے صدر یوزے مینوئل باروزو نے ریفرینڈم کے نتائج کو یورپ کے لیے مثبت قرار دیتے ہوئے یورپی یونین کے لیے اسکاٹ لینڈ کے پختہ عزم کی تعریف کی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل آندرے فاگ رسمسن نے برطانوی وزیر اعظم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ برطانیہ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ تاہم لندن میں اس سے مستقبل کے لیے ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ برطانیہ کے دوسرے علاقے زیادہ خود مختاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ مدیحہ انور۔
ریفرینڈم میں علیحدگی کی مخالفت کرنے والے حامیوں نے جمعے کے دن سویرے خوشیاں منانا شروع کر دیں۔ 55.3% رجسٹرڈ ووٹرز نے فیصلہ کیا کہ وہ یونائیٹڈ کنگڈم کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس اعلان کے بعد ہی حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جو 2 سال سے اس بات کی مہم چلا رہے تھے کہ وہ انگلینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ کے ساتھ ساتھ یونین کا حصہ رہیں گے۔ علیحدگی کی مہم کے سربراہ ایلکس سیلمنٹ نے بعد میں اسکاٹ لینڈ کے اول وزیر کے طور پر استعفی دے دیا، جو نومبر سے مؤثر ہوگا۔
But Scotland can still carry the political initiative. Scotland can still emerge as the real winner.
صورتحال یہ ہے کہ ہم ہار تو گئے، لیکن اسکاٹ لینڈ اب بھی صحیح فاتح کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ اول وزیر کے طور پر میری مدت تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن اسکاٹ لینڈ کے لیے اپنا خواب ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آزادی کے حامی کیمپ کے لیے یہ بڑی شکست تھی، تاہم لندن میں یوکے کی حکومت کے لیے یہ ایک سکھ کا لمحہ تھا۔ وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اعادہ کیا ہے کہ وہ وعدے کے مطابق اسکاٹ لینڈ کو مزید اختیارات دیں گے۔
So just as Scotland will vote separately in the Scottish Parliament on their issues of tax, spending and welfare.
جس طرح اسکاٹ لینڈ اپنی پارلیمنٹ میں ٹیکس، اخراجات اور فلاح و بہبود سے متعلق اپنے مسائل پر ووٹ دے گی، اسی طرح انگلینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ ان مسائل پر ووٹ دے سکیں گے۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے جو مارکنز کا کہنا ہے کہ برطانیہ کو آگے مشکلات درپیش ہوں گی۔
We will not see a one size fits all settlement for Scotland, Wales and Northern Ireland. So there will be tailored responses.
یہ ایک ایسا آئینی لمحہ تھا جس کا شمال مشرقی اسپین کے کیٹالونیا کے علاقے میں بغور جائزہ لیا جا رہا تھا، جہاں پروگرام کے مطابق نومبر میں علیحدگی کے بارے میں اپنے طور پر ریفرنڈم ہونے والا ہے۔ اس ریفرنڈم کو اسپین کی حکومت تسلیم نہیں کرتی۔ کیٹالونیا کے صدر آرچر موس اسکاٹ لینڈ کے ریفرنڈم کے نتیجے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں
The real fact is that they had the chance and the possibility to vote. And this is the key point. This is what we are looking for.
اصل بات یہ ہے کہ ان کو ایک موقع دیا گیا اور ان کے پاس ایک کلیدی نقطے پر ووٹ دینے کا امکان موجود تھا اور ہم اسی بات کے خواہش مند ہیں۔ اسپین، بیلجیم، اٹلی اور حتیٰ کہ دور دراز جاپان کے علاقے اوکیناوا سے علیحدگی پسند تحریکوں نے اپنے مبصرین اسکاٹ لینڈ بھیجے تھے۔ جو مرکنز کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں حکومتیں ریفرنڈم کے نتیجے پر اطمینان کا سانس لیں گی۔
The secession of Scotland or the independence of Scotland would have created a precedent.
Scotland کی علیحدگی آزادی کے حق میں ووٹ سے دوسری علیحدگی پسند تحریکوں کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے گی۔ مرکنز مزید کہتے ہیں کہ پرامن ریفرنڈم کے عمل پر دوسری جگہوں پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے بقول ان کے والہانہ لیکن پرامن اظہار رائے کو سراہا ہے جو یو کے اور دنیا بھر کے لیے اسکاٹ لینڈ کی بیش بہا خدمات کی یاد دلاتا ہے۔ مدیحہ انور، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس ریفرنڈم میں آزادی کی حامی اور مخالف مہم میں کیا ایشوز اہم تھے، اس بارے میں بات کی پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے لندن میں میڈل سیکس یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر آواستی اور یورپ میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار خالد حمید فاروقی سے۔ اس کے اقتباسات سماعت فرمائیے۔
خالد فاروقی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ اس ریفرنڈم میں بنیادی طور پہ جو علیحدگی اور آزادی اختیار کرنے والے تھے انہوں نے کیا پوزیشن لے رکھی تھی، ان کا بنیادی پوائنٹ آف ویو اس میں کیا رہا ہے ان کی کیمپین کا، اور جو برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے ان کے لیے کیا سیاسی طور پہ ترغیبات تھیں اس میں؟
دیکھیں جی، اسکاٹش نیشنل پارٹی کا گزشتہ 20 سالوں سے یہی طرز عمل رہا ہے۔ ان کے خیال میں اسکاٹ لینڈ کی اکثریت اسکاٹش نیشنل پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتی ہے، اور کسی بھی قسم کے ریفرنڈم میں ایک الگ قوم کے طور پر ابھرنے کی خواہش رکھتی ہے، ایک سوورن، ایک خود مختار ریاست کے طور پر ابھرنے کی جو ہے وہ ان کی خواہش ہے۔ لیکن اسکاٹش عوام نے تمام جو اس کے ڈرا بیکس اور فوائد کو جج کیا اور ظاہر ہے کہ 10% ووٹ سے ریجیکٹ کر دیا ریفرنڈم میں اسکاٹ لینڈ کی انڈیپینڈنس کو۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسکاٹش عوام یہ سمجھتے ہیں کہ دے آر بیٹر آف ان ٹرمز آف سیکیورٹی، کلاؤڈ، پالیٹکس، انٹرنیشنل ارینا میں برطانیہ کی حیثیت کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے ان کو اس کے فوائد زیادہ ہیں، تو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔
تو آپ کے خیال میں یہ جو 10% کا ڈفرنس آیا ہے، یہ اب برطانیہ کے لیے، اس کی فیڈریشن کے لیے، ان کے لیے کیا میسج یہ دیتا ہے؟
ظاہر ہے کہ 45% اسکاٹش عوام نے خود مختار یعنی انڈیپینڈنٹ ریاست کا ایک الگ جھنڈا، الگ دارالحکومت کے تحت ووٹ ڈالا ہے، تو یہ 45% کوئی چھوٹی موٹی اکثریت نہیں ہے، خاصے بڑے لوگ ہیں۔ تو اب ان کو اسکاٹ لینڈ کو کچھ اور ڈیولوشن کے رائٹ ملیں گے اسکاٹ لینڈ کو، اور یہ ڈیوڈ کیمرن نے اپنی یہ وکٹری سپیچ پہ یہ کہا ہے کہ ہم ویلز کو اور ناردرن آئیلینڈ کو بھی مختلف طریقے سے دیکھتے ہوئے ان کو اور رائٹ دیں گے اور خود مختاری دیں گے اکنامکس میں، تجارت میں، سیاست میں اور چیزوں میں۔
جی ڈاکٹر طاہر واسطی صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم۔ آپ یہ بتائیے گا کہ لندن کے لیے یہ کتنا ضروری تھا کہ اسکاٹ لینڈ اس کے ساتھ ایسوسیٹ رہے، اور اس وکٹری کے بعد آپ کے خیال میں جو پورا ایک پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں کوئی تبدیلی آئے گی آپ کے خیال میں؟
جی بہت شکریہ، بالکل اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی اور کنٹینیو رہے گا جو اس وقت آلریڈی ڈسکورس یہاں چل رہا ہے اس قسم کا بھی۔ اس میں بات یہ ہے بنیادی طور پر یہ ایک فتح جو ہے یہ برٹشنس کی فتح ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں ان کو یقیناً اس وقت بہت ووٹ ملے، اور انہوں نے کافی، نہ صرف بی این پی یہاں پہ ووٹ لے رہی ہے، وہاں پہ اسکاٹش نیشنل پارٹی نے بہت ووٹ لیے، اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ ایک اور طبقہ ہے جو برٹشنس کا بھی حمایتی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ برٹشنس کے اندر شامل ہونے سے جو ہماری انڈیپینڈنٹ چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیٹیز ہیں، اسکاٹش آئیڈینٹی ہے، آئرش آئیڈینٹی ہے، وہ متاثر نہیں ہوتی اور کمپلیٹلی برٹشنس اس کو اوور لیپ نہیں کرتی۔ وہ اسکاٹش بھی رہ سکتے ہیں اور برٹش بھی رہ سکتے ہیں، وہ آئرش بھی رہ سکتے ہیں اور وہ برٹش بھی رہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک سیپریشن کا ڈسکورس چل رہا تھا، میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی اب کمی آئے گی اور لوگ اس کو سمجھیں گے کہ ٹوگیدر وی آر رائٹ۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے سلامتی کونسل کے ایک خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ صرف عراق اور شام کے لیے نہیں بلکہ تمام ملکوں کے لیے ایک خطرہ ہے۔ اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ اسلامک اسٹیٹ ایک ایسی دہشت گرد تنظیم ہے جسے شکست دینا لازمی ہے.
In the face of this sort of evil, we have only one option. To confront it with a holistic global campaign that is committed
and capable of degrading and destroying terrorist threats. وہ کہہ رہے ہیں اس نوعیت کی بدی کے سامنے ہمارے پاس محض ایک متبادل ہے, وہ ہے اس کا ایک ایسی جامع اور عالمی مہم کے ذریعے مقابلہ کرنا جو اس دہشت گرد خطرے کو تباہ کر دینے کے بارے میں پرعزم ہو اور اس کی اہل ہو. ایک ایسی ہماگیر عالمی مہم کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا جو اس بات کو یقینی بنانے کے بارے میں پرعزم اور اہل ہو کہ عراق میں یا شام میں یا کسی بھی جگہ آئسل کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں ڈھونڈ سکے گی. جان کیری نے مزید کہا کہ وہ اتحاد جو آئسل کے خاتمے کے لیے لازمی ہے محض فوجی نوعیت کا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ جامع نوعیت کا ہو اور اس میں متعدد ملکوں کے درمیان کثیر امور پر اتحاد ہو. انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ اس میں ایران بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے.
There is a role for nearly every country in the world to play, including Iran.
وہ کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں تقریباً ہر ملک کو کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہے جن میں ایران بھی شامل ہے اور جس کے وزیر خارجہ آج یہاں ہمارے ساتھ ہیں. آئسل ہم سب کے لیے خطرہ ہے اور ہم اسے شکست دینے کے لیے نئی عراقی حکومت کے ساتھ قریبی ساجداری کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں پرعزم ہیں. کیری نے مزید کہا کہ آئسل کے خلاف جنگ میں اتحاد میں فرانس سمیت 50 سے زیادہ ملک شامل ہیں. فرانس کے جیٹ طیاروں نے جمعے کے روز عراقی حکومت کی مدد کرتے ہوئے آئسل پر اپنے پہلے فضائی حملوں میں ایک ایسے ویئر ہاؤس کو تباہ کر دیا جس پر اس دہشت گرد تنظیم کا قبضہ تھا. فرانس کے وزیر خارجہ لوران فیبیوس نے ایک مترجم کی مدد سے سلامتی کونسل سے اپنے خطاب میں کہا,
Given such a threat, inaction is simply not an option.
اس نوعیت کے کسی خطرے کو دیکھتے ہوئے کاروائی نہ کرنا کوئی متبادل ہے ہی نہیں. یہ الفاظ تھے فرانس کے وزیر خارجہ کے. جمعے کے اس اجلاس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ بھی موجود تھیں. سعودی عرب پہلے ہی تشدد کی وجہ سے بے گھر ہو جانے والے 20 لاکھ کے قریب عراقیوں کی انسانی ہمدردی سے متعلق مدد کے لیے اقوام متحدہ کو 50 کروڑ ڈالر دے چکا ہے. عراق کے نئے وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری نے بین الاقوامی وعدوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے عراق کی نئی حکومت کے لیے فوجی, اقتصادی اور مالی معاونت جاری رکھنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ اور اس کے جنگجوؤں کو صرف عراق میں ہی نہیں بلکہ پڑوسی ملکوں میں بھی ختم کرنا لازمی ہے. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
واشنگٹن ڈی سی میں تھنک ٹینک میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا جس کا عنوان تھا کہ آیا جمہوریت پاکستان اور افغانستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے یا نہیں. ہماری نمائندہ مدیحہ انور نے اس مذاکرے کے شرکاء سے چند سوالات کیے, تفصیلات اس رپورٹ میں.
اس مذاکرے میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ برائے پاکستان اسٹڈیز مارون وائنبوم, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے منسلک حسن عباس, کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس کی سینئر ایسوسیٹ سارا چائس, دی سٹمسن سینٹر میں ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر جوشا وائٹ اور یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں جنوبی ایشیا پروگرام کے سربراہ معید یوسف شامل تھے. شرکاء میں پاکستان اور افغانستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں جمہوریت اور جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کی. جوشا وائٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان میں الیکشنز کا مرحلہ ماضی کی نسبت بہت بہتر ہوا ہے, مگر ان ممالک میں عوام کے نزدیک جمہوریت اور اسلام کا تعلق بہت گہرا ہے اور وہ جمہوریت کو مذہب سے الگ نہیں دیکھتے. مگر پاکستان جیسے ملک میں جمہوریت سیاست پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے اور کیا واقعی جمہوریت سے عام آدمی کو فرق پڑا ہے؟ ہم نے یہ سوال پوچھا یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ فار پیس میں جنوبی ایشیا پروگرام کے سربراہ معید یوسف سے, جن کا کہنا تھا
ہر ملک کی ایک اپنی جمہوریت کا طرز ہے, کچھ چیزیں چل رہی ہیں کچھ نہیں. اصل سوال سڑک پہ عام آدمی ہر دنیا کے ملک میں پوچھتا ہے کہ مجھے میری سروس ڈلیوری مل رہی ہے یا نہیں, میرے بچوں کے پاس کھانا ہے, سیکیورٹی ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت موجود نہیں ہے, نہ ہی فوجی حکمران دے سکے ہیں نہ ہی جمہوری حکمران دے سکے ہیں. اور جمہوریت کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں جو الیکٹ ہو کے آئیں وہ یہ عوام کو دے سکیں, ورنہ ہمیشہ یہ سوالیہ نشان رہے گا کہ یہ سسٹم چلنا چاہیے یا نہیں.
پاکستان میں جہاں جمہوریت ابھی بھی اپنے پیر جمانے کی تگ و دو کر رہی ہے، یہ کوشش کس حد تک کامیاب رہے گی؟ اس بارے میں تجزیہ کار حسن عباس کہتے ہیں،
دیکھیے میں بنیادی طور پہ پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل تابناک دیکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جمہوری قوتیں ہیں، جتنی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنے لوگ ہیں، وہ ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اچھا اگر یہ ایک پارٹی نہیں تو دوسری پارٹی، تو یہی اسی کا نام پروسیس ہے. اس میں کچھ تلخ مقامات آتے ہیں جو پاکستان جن کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ وہ قوتیں جو پاکستان میں جمہوری نہیں ہیں، جب ان کے ہاتھ سے قوت نکلتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ شرارت کریں گے، وہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کریں گے. تو جب تک پاکستان اسی رستے پر گامزن رہے گا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جمہوریت الٹیمیٹلی کامیابی کے رستے پر آئے گی.
مگر ایسی جمہوریت کا پاکستان میں غربت کی چکی میں پستی اس عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ جسے فرق پڑتا ہے تو صرف اس بات سے کہ بجلی کے یونٹ کی قیمت پچھلے سال سے کتنی زیادہ بڑھی، یا پھر اسے کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی دستیاب ہے یا نہیں. محیط یوسف اس بات کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں.
کوئی بھی پاکستان کی حکومت آ جائے، فرشتے بھی آ جائیں، تو یہ اوور نائٹ تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. اس لیے سپیس اور ٹائم دینا ضروری ہے. ہاں، اپوزیشن کا، میڈیا کا یہ کام ضرور ہے کہ جہاں جہاں حکومت غلطی کرے اس کو واضح طور پہ وہ سامنے لائیں اور اس میں امپروومنٹ کی درخواست کریں اور ڈیمانڈ کریں.
مدیحہ انور، اردو فیو اے، واشنگٹن.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی صبح کے 6:30، بھارت میں 7، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی شب کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک نئے بلیٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. وزیراعظم منتخب ہونے اور اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے CNN کو بتایا ہے کہ بھارتی مسلمان بھارت کے لیے ہی زندہ رہیں گے اور اسی کے لیے مریں گے، وہ بھارت کے لیے کوئی بدخواہی نہیں کریں گے. اس بارے میں دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کی حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا، وہ بھارت کے لیے جئیں گے اور بھارت کے لیے مریں گے، وہ اپنے ملک کے لیے کوئی غلط بات نہیں چاہیں گے. وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کہی. وہ CNN انٹرنیشنل کو انٹرویو دے رہے تھے جب ان سے القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کے اس ویڈیو ٹیپ کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھارت اور جنوبی ایشیا میں القاعدہ کی شاخ قائم کریں گے، تو نریندر مودی نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کے بارے میں ناانصافی سے کام لے رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھارتی مسلمان اس کے اشاروں پر رقص کریں گے تو وہ دھوکہ اور فریب میں ہے. وزیراعظم کے اس بیان کا BJP اور بعض مسلم لیڈروں نے خیر مقدم کیا ہے. سید شاہ نواز حسین اور مختار عباس نقوی نے کہا کہ بھارتی مسلمان کسی کے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں، وہ قوم پرست ہیں. بقول مختار عباس نقوی،
کہ بھارتی مسلمان نہ تو ان کے چنگل میں پھنس رہے ہیں اور نہ ان کے چنگل میں آنے والے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے مسلمان آزادی سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایک اتہاس ہے، ایک شاندار اتہاس ہے، اور اس شاندار اتہاس کو آج بھی وہ زندہ رکھتے ہیں.
گجرات کے ایک مسلم تاجر اور نریندر مودی کے قریبی ظفر سریش والا نے مودی کی تعریف کرتے ہوئے کہا،
دیکھیے مودی صاحب نے بہت کمال کا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی پرائم منسٹر نے اتنی بڑی بات کی ہو ہندوستان میں 65 سال میں. یہ مودی نے، اور اس سے کہ مودی جتنا مسلمانوں کو جانتے ہیں، میرا مودی صاحب سے 11 سال سے تعلق ہے، ساتھ رہا ہوں میں، اور میں نے جو ان کو دیکھا ہے تو میں ہمیشہ یہ مانتا تھا کہ مودی صاحب جو مسلمانوں کو جانتے ہیں ویسا کوئی نہیں جانتا، اور مودی جو مسلمانوں کے لیے کریں گے کوئی اور نہیں کر پائے گا.
کانگریس کے ترجمان میم افضل نے کہا کہ بیان تو اچھا ہے مگر اس کا عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے.
بیان بہت اچھا ہے اور یہ بیان کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، اس کا پریکٹیکل یعنی عملی مظاہرہ مودی جی کے پارٹی کے ان لوگوں کو کرنا کی ضرورت ہے جو وقتاً فوقتاً بہت ہی اتیجک اور بانٹنے والے بیانات دیتے رہے ہیں.
فتح پوری مسجد کے امام مفتی مکرم نے کہا کہ وزیر اعظم کا بیان بالکل درست ہے، اس ملک کے لیے مسلمانوں کی بہت قربانیاں ہیں. سابق رکن پارلیمنٹ اور تجزیہ کار شاہد صدیقی نے کہا کہ نریندر مودی نے یہ بیان دے کر مسلمانوں کے دل کی بات کہہ دی، انہوں نے ان کے دلوں کو چھو لیا. لیکن ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے لیڈر ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے اسے ایک سیاسی بیان قرار دیا اور کہا کہ چونکہ وہ امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اس لیے یہ زبان بول رہے ہیں. انہوں نے اپنے دورے کو کامیاب بنانے اور مغربی کمپنیوں سے بھارت میں سرمایہ کاری لانے کی کوشش میں یہ بیان دیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک طرف مودی مسلمانوں کی حب الوطنی کی ستائش کرتے ہیں اور دوسری طرف بی جے پی کے لیڈر مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ متعدد تجزیہ کاروں نے بھی اس بیان کو اس ماہ ہونے والے ان کے امریکہ کے دورے سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے خیال میں پہلی بار مودی نے مسلمانوں کے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی کونسل جنرل گیبریل ایس کوبر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ صوبہ خیبر پختونخوا اور فاٹا کے علاقوں میں تعلیم پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ اس بارے میں پشاور سے گل رخ کی رپورٹ۔
امریکہ پاکستان میں مختلف سماجی شعبوں میں ترقی کے لیے طویل عرصے سے پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس میں خاص طور پر تعلیم کے شعبوں کو اہم حیثیت حاصل رہی ہے۔ پشاور میں امریکی کونسل جنرل گیبریل سکابر نے وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں بتایا کہ اس وقت بھی کئی ہزار پاکستانی طالب علم امریکہ میں زیر تعلیم ہیں، جن میں سے لگ بھگ ایک چوتھائی کا تعلق خیبر پختونخوا اور قبائل علاقوں سے ہیں۔
From my personal perspective, and I know that my government shares this perspective, KP and FATA are absolutely critical to the stability of Pakistan. And so through our assistance programs, we're partnering.
گیبریل سکابر نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے میں خیبر پختونخوا اور فاٹا میں استحکام پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعانت کے پروگرام کے ذریعے اس خطے کے لوگوں کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے وہ فاٹا کو مستحکم اور خوشحال بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔
We also have a particular emphasis on education for girls and women. It's I think a sector that is a little bit neglected in Pakistan and one that has enormous potential for positive change.
گیبریل سکابر کا کہنا تھا کہ لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم ہمارے پروگرام کا محور ہے کیونکہ یہ شعبہ پاکستان میں عدم توجہی کا شکار رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں مقامی یونیورسٹیوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ مل کر بہت کام کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں تعلیم مکمل کرنے والے پاکستانی وطن واپس آ کر ملک کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کے بقول ایسے طالب علم مشکل وقت میں دونوں ملکوں کے رابطوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ تعلیم کے شعبوں میں امریکی اعانت کی توجہ ان علاقوں کے طالب علموں پر رہی جنہیں حصول علم کے مواقع میسر نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے طالب علموں کے لیے انگریزی زبان سیکھنے کا انگلش ایکسس پروگرام خاصا اہم ہے۔
In my personal opinion, one of the greatest sources of wealth that Pakistan has is its young people.
گیبریل سکابر کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں پاکستان کے لیے سب سے اہم دولت نوجوان ہے اور ان کی تعلیم پر سرمایہ کاری امریکہ کا اہم ہدف ہے۔ امریکہ پاکستان سمیت دنیا میں 150 ممالک میں ہونہار طالب علموں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے فل برائٹ اسکالرشپ کے ذریعے حصول علم کے مواقع فراہم کرتا ہے اور اس وقت اس پروگرام کے ذریعے سب سے زیادہ پاکستانی طالب علم امریکہ جاتے ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور۔
شام میں کردوں پر اسلامک اسٹیٹ کے بڑے حملے کے نتیجے میں نئے پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد سرحد ترکی کی سرحد پر پہنچ گئی، جہاں انہیں ترکی سرحدی سیکیورٹی نے روک لیا۔ ترکی میں پہلے ہی کوئی 7 لاکھ شامی پناہ گزین موجود ہیں۔ اس بارے میں ضلع تساہوک کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
شام کے شمالی علاقے میں کرد خطے میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی جانب سے کوئی 20 دیہات پر قبضے کے بعد ہزاروں دیہاتی جمعرات کے روز بھاگ کر ترکی کی سرحد پر پہنچے۔ ترک سیکورٹی فورسز نے سرحد پار کرنے کی ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ترک سپاہیوں کا اور مقامی کردوں سے بھی تصادم ہوا، جو شام سے آنے والے اپنے اعزا کی مدد کے لیے سرحد پر پہنچے تھے۔ دریاسنا نئے ترک وزیر خارجہ میولٹ چاوشولو نے اسلامک اسٹیٹ فورسز میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کے لیے یورپی انتہا پسندوں کو روکنے میں مدد دینے کے واسطے کہا۔ ان کے الفاظ، ہمیں مضبوط تعاون کی ضرورت ہے۔ ترکی طرح اس چیلنج سے نہیں نبٹ سکتا، خاص طور سے یورپ اور امریکہ کے ہمارے دوست بہت اہم ہیں۔ اور آج ہم جرمنی کے ساتھ بھی تعاون میں تیزی چاہتے ہیں۔ یہ تھے ترکی کے وزیر خارجہ۔ آسٹریلیا میں اس ہفتے آئی ایس کے 15 مشتبہ حامی پکڑے گئے ہیں۔ امریکہ عراق میں جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کر رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو وہ ان کا دائرہ شام تک بھی وسیع کر سکتا ہے، اور اب فرانس کا کہنا ہے کہ اس کے فائٹر جیٹ طیاروں نے بھی عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے باغیوں کے خلاف کامیابی سے پہلے فضائی حملے کیے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ کو دنیا کی مالیاتی طور پر انتہائی مستحکم اور انتہائی مسلح دہشت گرد تنظیم قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی وسعت میں ایسے میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ وہ ساری دنیا خاص طور سے یورپ اور امریکہ سے مایوس نوجوانوں کے لیے کشش کا سبب بن رہی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ میں جنسی حملوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے جمعے کے روز سے ایک نئی مہم کا آغاز ہوا ہے۔ اسے صدر باراک اوباما کی حمایت بھی حاصل ہے۔ صدر اوباما نے زور دے کر کہا ہے کہ کالجوں کے کیمپس میں اس جرم کو روکنا ہر ایک کی انفرادی ذمہ داری ہے۔
We're here to say today, it's not on you. This is not your fight alone.
صدر کہہ رہے ہیں کہ آج ہم یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ صرف آپ کی لڑائی نہیں ہے۔ کالجوں میں جنسی حملے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر ایک کی۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کی پشت پر ہیں، اور ہم ایک ایک کر کے ہر کیمپس میں، ہر شہر میں، ہر ریاست میں اور اس پورے ملک میں اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے اور ہم اسے روک کر رہیں گے۔ اٹس آن اس نامی اشتہاری مہم میں صدر باراک اوباما کے ہمراہ ٹی وی اور فلمی ستارے بھی شامل ہیں۔ اس مہم میں کالج کے طلباء کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وہ جب بھی کسی ممکنہ حملے کے اشارے دیکھے تو فوری طور پر چوکنا ہو کر اس میں مداخلت کریں۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں کالجوں میں پڑھنے والی ہر پانچ میں سے ایک طالبہ جنسی حملے کا شکار ہوتی ہے۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437، نئی دلی 110011، بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
امریکی سینٹ میں مسلح افواج کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ ایک سال کی چھان بین کے بعد معلوم ہوا ہے کہ چینی حکومت سے منسلک ہیکرز نے امریکی ٹرانسپورٹیشن کمانڈ ٹرانس کام کے کمپیوٹر سسٹم میں کم از کم 20 بار بلا اجازت دخل اندازی کی۔ اس بارے میں وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
ایک سال کے عرصے کے بارے میں 52 صفحاتی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں امریکی فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کی نقل و حرکت سے متعلق شعبے ٹرانس کام کے سیویلین کانٹریکٹرز کے سسٹم میں 50 دراندازیاں ہوئیں۔ ان میں سے کم از کم 20 مرتبہ ہیکرز غیر قانونی طور پر کمپیوٹر کے نظام میں داخل ہونے میں کامیاب رہے، اور ان کاروائیوں کو غیر ملکی حکومتوں سے منسلک ایک جدید اور مستقل خطرہ تصور کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر کارل لیون نے کہا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم میں یہ دراندازیاں سائبر سپیس میں چین کی جارحانہ کاروائیوں سے متعلق مزید شواہد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معلومات اس بارے میں ایک انتباہ ہے کہ ہمیں اسٹریٹیجک طور پر اہم ایسے کمپیوٹر نظاموں کو، جن کی اسٹریٹیجک اہمیت ہے، کسی حملے سے بچانے کے لیے مزید اقدامات کرنے چاہیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2008 اور 2010 کے درمیان ٹرانس کام کانٹریکٹر سسٹم میں ایک دراندازی، ای میل، دستاویزات، کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کے پاس ورڈز اور کمپیوٹر کوڈز پر مشتمل تھی۔ 2010 میں ایک دراندازی کے ذریعے دستاویزات، فلائٹ کی تفصیلات، سرٹیفکیٹس اور ای میل کے ورڈز چرانے سے منسلک تھی۔ 2012 کی ایک دراندازی کا ہدف ٹرانسکوم کی جانب سے کانٹریکٹ پر لیا جانے والا ایک کمرشل بحری جہاز تھا۔ ان تمام کاروائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا ارتکاب چینی فوج نے کیا تھا۔ ہوائی میں قائم پیسیفک فورم تھنک ٹینک سے منسلک کارل بیکر کہتے ہیں کہ چین امریکی فوج کی نقل و حرکت سے متعلق صلاحیت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ امریکہ عالمی فوجی انتظام کس طرح چلاتا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے دلچسپی کا ایک موضوع ہے جو خود کو مستقبل کی سپر پاور بنتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں عالمی سطح پر اسی انداز میں فوجی انتظام چلانے کی اہلیت درکار ہوگی جس طرح کی صلاحیت امریکی فوج کے پاس ہے، اور اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کا مظہر ہے کہ چینی خود کو اس عالمی طاقت کا جو اس وقت امریکہ ہے بظاہر ایک جانشین سمجھ رہا ہے۔ رینٹ کارپوریشن چائنا کے اسکاٹ ہیرلڈ کہتے ہیں کہ چین اس میں بھاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں جسے انہوں نے فوجی سول فیوژن کا نام دیا۔ ہیرلڈ کہتے ہیں کہ اس معاملے کا تعلق ممکن ہے چین کی جانب سے خود اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی کوشش سے ہو۔ ہوائی میں قائم ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایک سینئر فیلو ڈینی روئی کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ جاسوسی دو طرفہ تعلقات میں بدستور ایک بگڑتا ہوا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے زیر انتظام صنعتی معلومات کی بڑے پیمانے پر سائبر چوری میں چین ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اسے چھوٹے درجے کی ایک جنگ قرار دیتے ہیں۔ مئی کے مہینے میں جسٹس ڈپارٹمنٹ نے پیپلز لبریشن آرمی کے عملے کے 5 ارکان کے خلاف فرد جرم ظاہر کر دی، جس میں ان پر ویسٹرن ہاؤس الیکٹرک، امریکی سٹیل کارپوریشن اور دوسری کمپنیوں کے نیٹ ورکس کی ہیکنگ کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ نفاذ قانون اور انٹیلیجنس کے امریکی اداروں نے شنگائی ایئرپورٹ کے قریب ایک فوجی تنصیب پر ان ہیکرز کی سرگرمیوں کا سراغ لگایا تھا، جس کے نتیجے میں چین نے امریکہ کے ساتھ کام کرنے والے سائبر سیکیورٹی کے ایک گروپ کے ساتھ اپنا تعلق معطل کر دیا۔ بیجنگ نے ان باضابطہ الزامات کو بین الاقوامی تعلقات کی بنیادی اخلاقیات کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ چین وکی لیکس اور انٹیلیجنس کے ایک سابق کانٹریکٹر ایڈورڈ سنوڈن کی ویب سائٹ پر امریکی سائبر سرگرمی کے انکشافات کے بعد امریکہ پر منافقت کا الزام عائد کر چکا ہے۔ ٹفٹس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ایک ایسوسیٹ پروفیسر ولیم مارٹر کہتے ہیں کہ بہت سی حکومتیں سرکاری اور نجی سیکٹر کی تنصیبات کی ہیکنگ میں اس سے بھی کہیں زیادہ جارحانہ انداز میں ملوث ہیں۔
This is an increasingly common phenomenon.
یہ دن بدن عام ہوتا ہوا ایک عمل ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو میرا خیال ہے کہ ایسی بہت سی چیزوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے جو ہم قومی سلامتی یا مجموعی اقتصادی اور ٹیکنالوجیکل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ مارٹر مزید کہتے ہیں کہ انہیں تشویش ہے کہ امریکی فوج ایسے حملوں کے سامنے بدستور بہت کمزور ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس چیز کے بارے میں تشویش ہے وہ ایک ایسی تنظیم یا ادارے کے بارے میں ہے جس کی صلاحیت آپ کو حیران کرتی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب آپ عالمی پیمانے پر فوجی کاروائیوں اور سرگرمیوں میں مصروف ہوں جیسا کہ ہم ہیں۔ یہ امکانی طور پر خطرناک ہے، اور اس صورت میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اگر آپ کسی جنگ میں مصروف ہوں اور اچانک آپ کو اپنے فوجی انتظام یا دوسری صلاحیتوں میں مسائل پیش آنے شروع ہو جائیں۔ اسی دوران 60 سالہ سابق امریکی فوجی افسر بنجامن پیرس بشپ کو، جو امریکی پیسیفک کمانڈر میں ایک سیویلین کانٹریکٹر کے طور پر کام کر چکے ہیں، قومی دفاع کے راز اپنی چینی گرل فرینڈ تک پہنچانے اور متعدد خفیہ دستاویزات کو غیر قانونی طور پر اپنے گھر رکھنے کی بنا پر 7 سال سے زیادہ عرصے کی جیل کی سزا سنائی گئی۔ ان پر گزشتہ سال فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور مارچ میں اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیا فالج کے حملے کے بعد مریض کے لیے بحال ہونا ممکن ہے؟ اس بارے میں ڈاکٹر قاسم قاسمی سے شہناز عزیز کی بات چیت پر مبنی رپورٹ.
ڈاکٹر صاحب، میرے تصور میں نیورولوجی سے جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ اسٹروک ہے، یعنی فالج جس کو کہتے ہیں، تو اس میں ریہیب کے کتنے چانسز ہیں؟ اور کیا پہلے تو یہ بتائیے کہ ریہیب ممکن ہے فالج کا جو بہت شدید اگر کسی پہ حملہ ہو اس کے بعد؟
فالج جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ جب بلڈ کی سرکولیشن برین کے کسی حصے میں رک جائے، برین کا وہ حصہ جو آکسیجن ریسیو نہیں کر پاتا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے سمپٹمز کریٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک سائڈ کا ویک ہو جانا یا فیشل ڈروپ، یا یعنی جو چہرہ ہے ایک سائڈ سے ویک ہو جائے، یا بات کرنے میں تکلیف ہو، یا کھانا کھانا ممکن نہ رہے. یہ سب چیزیں اس کے سمپٹمز ہیں. اسٹروک کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایکیوٹلی اگر لوگ صحیح وقت سے پہنچ جائیں ہاسپٹل تو کچھ برین کا حصہ محفوظ ہو سکتا ہے اس ڈیمیج سے، لیکن زیادہ تر ٹریٹمنٹ جو اسٹروک کا ہے وہ آتا ہے ریہیبلیٹیشن میں، یعنی کیسے آپ برین کو دوبارہ سے ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ کام کرنے لگے. تو اس کی کافی ساری ٹیکنیکس ہیں، کچھ عرصہ لگتا ہے ان چیزوں میں، لیکن آؤٹ کم اس کے بہت اچھے ہیں. مثلا یوں سمجھیے کہ اسٹروک کے وہ پیشنٹ جو بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں اسٹروک سے شروع میں، تو اس میں سے تقریباً 70-75% لوگ اتنے امپروو ہو جاتے ہیں 3-4 ہفتے کے دوران کہ وہ اپنے گھر جا سکیں اور اپنا جو نارمل ان کے روٹینز ہیں ان کو دوبارہ شروع کر سکیں.
اچھا، تو آپ نے ابھی جو باتیں بتائی میرے ذہن میں کچھ سوال ہیں، لیکن پہلے میں اپنے کالرز کو لے لوں. ملتان سے ہیں سعید احمد صاحب. جی سعید صاحب، سوال کیا ہے آپ کا؟
ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے، جو پاکستان میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا، کوئی یا نہ یہ بیماری کی تشخیص کر سکتے ہیں، بندہ کو مرنے کو آ جائے، دوائیاں دراصل نہیں ہیں، باقی جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ ملک سے باہر ہیں. والے صاحب کو جرکان تھا اور وہ جو ہے نا تشخیص ہی نہ کر سکے، وہ بیچارے ڈیتھ ہو گئی وہ.
جی ڈاکٹر صاحب، تو آپ کا بھی کیا یہ خیال ہے کہ اچھے لوگ باہر آ گئے؟
دیکھیے پاکستان میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرا بھی تعلق پاکستان سے ہی رہا ہے، اور پاکستان میں بہت ٹیلنٹ موجود ہے. آئی تھنک وہاں جو پرابلم ہے ابھی وہ سسٹم کا پرابلم ہے کہ صحیح طرح سے چیزیں اسٹیبلش نہیں ہو پائی ہیں اور بہت ہی ہیپ ہیزرڈ وے میں کام ہو رہا ہے. آئی تھنک اس چیز کا پرابلم ہے، ٹیلنٹ وہاں بہت موجود ہے اور لوگ ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بہت ایجوکیشن کی ضرورت ہے، یعنی ہر ایک کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے بھی اور مریضوں کے لیے بھی، تاکہ ایک سسٹم اسٹیبلش ہو سکے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن صحیح ہوں.
It's the best feeling in the world when you see so many Pakistanis. I love it. Just do a quick Pakistan Zindabad with me after three, okay? One, two, three, Pakistan! 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 Woo! Okay, listen to music! I wish you could see yourself the way I see you. You shine just like the star, Mahia. Cause you're my only pyar, Mahia.
Any Khalid, hamari mehman hai, aap pehchane gaye honge. کچھ بتائیے کیا مصروفیات ہیں، کیا کچھ میوزک کی دنیا میں انقلاب آپ لا رہی ہیں؟
میں نے ایک البم ریلیز کی تھی، البم کا نام تھا کیا یہی پیار ہے.
کیا یہی پیار ہے، کیا یہی پیار ہے، کیا یہی پیار ہے تو بتا دے. کیا یہی زندگی ہے، یہی زندگی میری جان، تو مجھے جینا سکھا دے. کیا یہی پیار ہے.
تو اینی سفر جہاں سے شروع ہوا تھا، یعنی ماہیا سے، میں نے اسی لیے شروع میں وہ دیا بھی تھا کہ آپ کا نیو یارک میں کانسرٹ تھا، پہلا آپ کا گانا تھا، تو کیسے یہ شروع کیسے ہوا؟
جو انگلش میں نے لکھی تھی، اور پھر ایک لیریسٹ تھے جس کو میں جانتی تھی، میں نے ان کو پوئم دی اور پھر ان کو کہا کہ آپ اس کا اردو کا پارٹ لکھیں، تو انہوں نے پھر اس کو اردو کے لیریکس لکھے. بائلنگ اس کا بن گیا تھا انگلش اردو میں، تو وہاں سے شروع ہوا تھا. اٹ واز اے لولی جرنی.
پنجابی میں بھی آپ نے کچھ گایا؟
ہاں جی, شروع شروع میں نے کافی گانے گائے تھے پنجابی میں, لیکن وہ ریلیز نہیں ہوئے, وہ اردو کے زیادہ ہوئے تھے اور انگلش کے. پنجابی مجھے بولنی نہیں آتی پراپرلی, سمجھ لیتی ہوں ساری, اور اگر کبھی بولنی ہو یا گانا ہو تو وہ پھر میمورائز کر لیتی ہوں, لیکن فلوئنٹ نہیں ہوں پنجابی میں.
ویسے آپ کا خاندان جو ہے لاہور سے, آپ لوگوں کا تعلق ہے؟
جی, ہمارا لاہور سے تعلق ہے جی.
اچھا, تو چلیے اگر آپ کو ایک کوئی بول سنا دیں پنجابی میں.
او مائی گاڈ, پنجابی. اچھا, میں واری واری جاواں کا سنا دیتی ہوں.
ٹھیک ہے,
اس میں تھوڑی سی نال نال تیرے نال نال تیرے نال نال میرے نا, کول کول تیرے کول کول تیرے کول کول میں بینا, ہانی آو دل جانی آو تیرے باجنا بیچنا, جان میری ہن ہوئی تیری تو من لے میرا کہنا. بیسٹ فرینڈ میری ہے وہ سکھ ہے, اور وہ پنجابی بولتی ہے, مطلب بہت, جو میں کہتی مجھے سکھاؤ, مجھے بہت شوق ہے.
اچھا, یعنی آپ ظاہر ہے پاکستان میں بہت سے کانسرٹس کرتی ہیں, پھر آپ دنیا بھر میں کرتی ہیں, فرض کریں آپ امریکہ میں ہیں اور پاکستانی آڈینس کے سامنے ہیں, تو آپ اپنا امیج مختلف رکھتی ہیں؟
جی, آئی تھنک شروع میں تھوڑا سا, جب ماہیا جب ریلیز ہوا تھا تو مجھے تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑتا تھا, بیکاز لوگ مجھے نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے ہوں, یو نو میری واٹ مائی فیملی بیک گراؤنڈ از, یو نو دیئر از اے لاٹ آف پری کنسیوڈ آئیڈیاز, جو مجھے پھر بہت کیئرفل ہونا تھا اپنی امیج کے بارے میں. میں چاہتی تھی میں کسی کو افینڈ نہ کروں, بیکاز لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ شی از فرام انگلینڈ, تو پتہ نہیں وہ, یو نو آپ پاکستان میں رہ کے آپ کو یو ہیو ٹو ابائیڈ بائی سرٹن ڈریس کوڈ جو پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, بیکاز پاکستان میں اگر آپ کی آڈینس ہے, آپ کی مارکیٹ ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو, یو نو دے وارم ٹو یو اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو افینڈ دیم.
سو
شروع میں بہت کیئرفل ہوتی تھی, بیکاز میں نہیں چاہتی تھی کوئی غلط امیج لے لے یا میرا کوئی غلط آئیڈیا لے لے, لیکن آئی تھنک اب اس میں اسٹیج پہ پہنچ گئی ہوں جہاں پہ آڈینس جانتی ہے مجھے. جیسے آپ کی ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ, یو نو فیملی کے ساتھ ہوتی ہے, وہ آپ کو جانتے ہیں. آئی تھنک یہ میری جو فین فالوئنگ ہے وہ میرے ساتھ اس جرنی پہ ہیں, وہ آئی تھنک مجھے جانتے ہیں اب کہ میں کیسی ہوں, اور آئی تھنک اب میرے پاس تھوڑی سی اتنا کانفیڈینس ہے کہ میں آئی کین ڈریس ہاؤ آئی وانٹ ٹو ڈریس.
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے میوزک میں آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کی مقبولیت میں اس کا کتنا ہاتھ ہے؟
آئی تھنک آج کل کے ایرا میں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو, سپرفیشیلٹی بہت ہے. ایک امیج ہے جو آپ کو, یو ہیو ٹو بی اے فل پیکیج, آپ کی ڈریس سینس سے لے کے آپ کے گانوں سے لے کے آپ کی دو وے یو ٹاک, ایوری تھنگ کاؤنٹس.
کتنے جوتے ہوں گے آپ کے پاس اندازن؟
مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے میں آئی ڈونٹ نو, مجھے کبھی کسی دن میں گنوں گی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے پاس کتنے جوتے ہیں.
پھر بھی
مطلب آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گی. مما کہتی ہیں کہ کسی دن ایسا دن ہوگا جس دن کوئی دروازہ کھولے گا گھر کا اور جوتے کھلیں گے باہر. لیکن میں نے ایکچولی پاکستان میں ایک چیریٹی بھی شروع کی ہوئی تھی, اس کا نام میں نے رکھا ہوا تھا ہیپی فیٹ.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی صبحوں کے ساتھ, بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی شب کے 10 بجا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر سورا اریرو اور ساؤنڈ انجینئر جمی کوکس. اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔